بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، سورہ التکویر کی آخری 15 آیات اور سورہ الانفطار کی ابتدائی 14 آیات کی تشریح و تفسیر مفکر اسلام جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ کی زبانی سماعت فرمائیے. یہ درس قرآن مولانا مغفور نے 24 اگست 1969 کی صبح کو مسجد مبارک واقع عبد الکریم روڈ لاہور میں دیا تھا. سماعت فرمائیے.
إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. اسمي ما قسم خاطر فلتنے والے فلتنے والے اور چھپنے والے تاروں کی ختم ہو رہی ہو اور اس صبح کی جو روشن ہو رہی ہو. انہ لقول رسول کریم، در حقیقت یہ ایک بزرگ فرشتے کا بیان ہے، ایسے فرشتے کا جو بڑی قوت والا ہے، صاحب عرش کے ہاں بڑا مرتبہ رکھتا ہے. مطاع ثم امین، وہاں مطاع ہے یعنی اس کی بات مانی جاتی ہے اور امانت دار ہے. یہ سورہ تکویر کی آیات ہیں، ان میں پچھلی مرتبہ میں نے جیسے وضاحت کی تھی، سب سے پہلے قیامت کا نقشہ کھینچا اور اس کو دو مرحلوں میں بیان کیا گیا. پہلا مرحلہ وہ جب قیامت برپا ہوگی اور یہ سارا نظام درہم برہم ہوگا، اور دوسرا مرحلہ وہ جب دوبارہ انسان اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونے اور جزا اور سزا کے. پہلے مرحلے کے متعلق بتایا گیا کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس وقت جو وہ بے اندازہ حرارت اور گرمی اور روشنی پھینک رہا ہے، یہ سارا سلسلہ اس کا بند ہو جائے گا اور وہ روشنی جو اس میں سے نکل رہی ہے وہ سب لپٹ کر اسی کے اوپر محدود رہے گا اور تارے بکھر جائیں گے اور پہاڑ چلنے لگیں گے اور عرب کے لوگوں کے مذاق کے مطابق فرمایا گیا کہ جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا. میں نے پچھلی مرتبہ بڑھا دی تھی کہ عرب کے لیے سب سے زیادہ قیمتی مال وہ اونٹنی ہوتی تھی کہ جو جننے کے قریب، اس حالت میں اس کا عرب کا اس اونٹنی کو چھوڑ کر بھاگ نکلنا اور اس کی پرواہ نہ کرنا کہ وہ کہاں ہے، یہ معنی رکھتا تھا کہ اس کے اوپر ایسی مصیبت آ کر پڑی ہے کہ اس کو اب کوئی تن بدن کا ہوش نہیں ہے اور وہ پلٹ کر اپنے نہایت قیمتی مال کو بھی نہیں دیکھتا. اور جب ہر طرح کے جانور سمٹ آئیں گے، یہ بھی نقشہ کھینچا گیا ہے ایک بات کا، کوئی آفت عظیم آئے، کوئی سیلاب آئے، کوئی بڑا زلزلہ آئے، تو ہر طرح کے جانور سمٹ کر ایک جگہ آ جاتے ہیں. اس وقت شیر کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ بکری کو پھاڑ دیتا ہے، اس وقت سانپ کو یہ ہوش نہیں ہوتا ہے کسی کو ڈسے. ادھر بہار اور سجرت، اور جب سمندر بھڑک اٹھیں گے، یہ بھی میں نے پچھلی مرتبہ تشریح کی تھی کہ بظاہر آدمی حیران ہوتا ہے کہ سمندر کیسے بھڑک اٹھیں گے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ یکایک یہ سمندر جو پانی سے لبریز ہیں، یہ پوری کی پوری ایک بھڑکتی ہوئی بھٹی بن جائے. میں نے پچھلی مرتبہ تشریح کی تھی کہ پانی ہے تو ایسی گیسوں سے اللہ تعالیٰ نے ملا کر بنایا ہے جو ایک جلانے والی ہے اور ایک رکھنے والی ہے, نہایت اشتعال پیدی ہے, اور ان دونوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے پانی بنا رکھا ہے. ایک خاص تناسب سے ملا کر ان کو پانی بنایا ہے. جس وقت ذرہ برابر بھی ان کے تناسب میں اللہ کے اشارے سے تغیر کر دیا جائے تو دونوں ایک دوسرے کو جلا. تو یہ قیامت کے پہلے مرحلے کا نقشہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ بیان کیا گیا کہ جسم اور روح پھر اثر نو ملا دی. زندگی جس چیز کا نام ہے وہ جسم کا کے اندر روح کا ہونا. جسم کے اندر سے روح نکل جائے یہ موت ہے, جسم کے اندر روح واپس آ جائے یہ زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا, یعنی ان کی روحوں کو پھر لا کر ان کے جسموں سے ملا دے. اور جب زندہ گاڑی کی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں ماری گئی, اور جب لوگوں کے نام اعمال کھولے جائیں گے اور آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور دوزخ بڑھے گی اور جنت سامنے نظر آئے گی. یہ نقشہ کھینچنے کے بعد فرمایا گیا کہ علیمت نفس ما حملت. اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آئے, نیکی لایا ہے یا بدی لایا ہے. ہر آدمی پر اس کی اپنی پوزیشن خود واضح ہو جائے. قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہو, قبل اس کے کہ اس میں شہادتیں پیش ہوں, ہر آدمی کو اس وقت پتا چل جائے گا کہ وہ کس پوزیشن میں یہاں کھڑا ہے. آیا اللہ کے باغی اور ظالم انسان کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہے, یا ایسے آدمی کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہے جو اپنے خالق اور اپنے رب کا وفادار اور مطیع فرما ہے. اب اس کے آگے کا جو مضمون ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دو باتوں کو سب سے پہلے پیش فرماتے تھے وہ اللہ کی توحید اور آخرت, جو کہ یہ بنیاد ہے اسلام کے پورے اعتقادی نظام کی, اور اسی اعتقادی نظام پر پورا اخلاقی نظام, پورا عبادات کا نظام اور ساری زندگی کا نظام قائم ہے. ابتدائی دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلے پورے زور کے ساتھ ان دو عقیدوں کو پیش کیا. یہ بات میں پہلے بارہ بیان کر چکا ہوں کہ ان دونوں عقیدوں میں سے یہ عقیدہ کہ آخرت ہوگی اور انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا اور یہ نظام عالم ایک دفعہ درم برم کیا جائے گا اور پھر اثر نو اس کو ایک دوسرا نظام بنا کر قائم کیا جائے گا اور اس میں انسان کھڑا ہوگا اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرے گا اور دوزخ ہوگی اور جنت ہوگی اور انسان کو اس کے لیے جزا و سزا ہوگی. یہ چیز لوگوں کو سب سے زیادہ حیرت انگیز معلوم ہوتی تھی کہ یہ کیا افسانہ ہم سن رہے ہیں. توحید کے متعلق ان کو جو کچھ بھی اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ صاحب جن کو باپ دادا ہمارے پوچھتے چلے آئیں, اللہ تعالیٰ کے وہ منکر نہیں تھے, مشرکین نہیں, اللہ تعالیٰ کی ہستی کو مانتے تھے. ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا منکر ہو. وہ جس چیز میں مبتلا تھے وہ یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کے یہ مانا جاتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں ہمارے بزرگوں کا دخل ہے, ہمارے دیوتاؤں کا دخل ہے. جن کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں حصے دار ہیں, شریک, اور ان کو خدا نے خود شریک بنا رکھا ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. اس پر جو ان کو اعتراض تھا وہ تو یہ تھا کہ صاحب آپ ہمارے معبودوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کو مانو باقی سارے معبودوں کو چھوڑ. تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں ان کو کوئی شک نہیں تھا کہ یہ کوئی اجنبی کی بات ان کے لیے, لیکن آخرت کے بارے میں ان کو قطعی طور پر نہ صرف یہ کہ شک تھا بلکہ وہ اس کا انکار کرتے تھے اور اس پر حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کیا افسانہ سنائے. تو قیامت کی یہ تفصیلات بیان کرنے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ اس وقت ان کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی اور اس وقت تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ تم نے پوری دنیا کی زندگی میں کیا کچھ کمایا ہے, نیکی کمائی ہے یا بدی کمائی. اس کے بعد فرمایا کہ نہیں, اب یہ نہیں کا جو فلاح کا مان مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم نے سمجھ رکھا ہے یہ غلط, تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ آخرت کا محض افسانہ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن تمہارا یہ خیال غلط. مزید بنا وہ آخرت کے بیان کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ صاحب یہ دیوانے ہیں, نعوذ باللہ ان کے نزدیک آپ کا دماغ چل گیا ہے, اس وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کہیں. مزید بنا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر لا رہے ہیں, یعنی آپ کے نبی ہونے کے منکر تھے, اس بات کے منکر تھے کہ وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ اطلاعات مل رہی ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں, اور اس خیال میں مبتلا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دیوانگی کی بنا پر یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ ان کے نزدیک کوئی صحیح العقل آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ یہ سورج اور چاند یہ سارے ایک وقت میں ختم ہو گئے اور یہ زمین و آسمان سب الٹ پلٹ ہوں گے اور یہ پہاڑ چلنے لگیں گے. ان کے نزدیک ایک آدمی کا دماغ اگر چلنا گیا ہو تو وہ یہ بات نہیں کر سکتا ہے, اس طرح سے یہ سب کچھ درم برہم ہوگا اور پھر اکثر نو انسان مرنے کے بعد اٹھائے. ان ساری چیزوں کے متعلق فرمایا کہ فلاں ہرگز نہیں, جو کچھ تم نے سمجھ رکھا ہے یہ غلط ہے. اقسمو بالخنس الجوار الخنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا عسعس, میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے تاروں کی اور چھپنے والے تاروں کی اور ختم ہوتی ہوئی رات کی اور نکلتی ہوئی صبح کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں یہ اندھیرے میں ٹامک گوئیاں مارتے ہوئے نہیں کر رہے, بلکہ کھلی روشنی میں انہوں نے اس حقیقت کو دیکھا ہے جس کو یہ بیان ہے. تاریخی جب ختم ہونے لگتی ہے رات کی تو ستارے چھپنے لگتے ہیں اور صبح روشن نمودار ہوتی ہے. تاریخی میں آدمی ایک چھوٹی چھوٹے سے ٹیلے کو دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کوئی دیو کھڑا ہے. تاریخی میں انسان معمولی ایک رسی پڑی ہوئی دیکھ کر یہ خیال کر سکتا ہے کہ یہ کوئی سانپ کھڑا ہوا ہے. تاریخی میں آدمی کو حقیقت کا پتہ نہیں چلتا, لیکن تاریخی جب چھٹی ہے اور دن کی روشنی نکل آتی ہے اس وقت آدمی کی آنکھیں دھوکا نہیں کھاتی, اس وقت آدمی جو کچھ جیسی چیز ہوتی ہے اس طرح سے اس کو نظر آتی ہے. تو فرمایا گیا کہ یہ تاریکی کے اندر کوئی ٹامک گوئیاں نہیں ماری جا رہی ہیں, بلکہ صبح روشن میں اس حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. یہ وہی بات ہے کہ جو سورہ نجم اس طرح جو مضمون سورہ نجم کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے وہی مضمون یہاں اس سورہ کے اندر بیان ہے. سورہ نجم میں آپ دیکھیے کہ اس طرح سے فرمایا کہ وہ نجم اعلان قسم ہے تارے کی جبکہ وہ ڈوبا, ماں غلط آئے گم مما ہوا, تمہارا یہ صاحب جو ہے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمراہ نہیں ہوا, یہ بدراہ نہیں ہوا, ماں انت کو انل ہوا, یہ اپنے دل کی خواہش سے نہیں بول رہا ہے, ان ہوا اللہ وحی ان کے, یہ ایک وحی ہے جو اس کے اوپر نازل کی جائے. علمہ شدید القوا, اس کو تعلیم دی ہے بڑی قوت والے, وہاں بھی فرشتہ مراد یعنی جبریل امین, تو اس کو تعلیم دیے بڑی قوت والوں نے جو نہایت زبردست ہے. وہ ہوا بالافق الاعلی, جبکہ وہ افق اعلیٰ پر تھا. افق کہتے ہیں جدھر سے سورج نکلتا ہے اس کو افق کہتے ہیں, وہ پورا کا پورا جو مشرق کا کی ایک سطح ہوتی ہے زمین کے اوپر اس کا نام افق ہے, جو سورج نکل رہا ہے. اور افق اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ سورج نکلنے کا مقام جہاں سے وہ سطح شروع ہوتی ہے روشنی کی, اس سے بلندی کے اوپر. تو اس فرشتے کو اس سے بلندی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ثم دنا فتدلا, یہاں تک کہ پھر وہ آگ کے قریب ہوتا چلا گیا, یہاں تک کہ بالکل آگ کے اوپر آ کر لٹک گیا. فکان قاب قوسین اور وہ اتنا قریب ہو گیا جیسے کہ دو کمانوں کا فاصلہ, دو کمانے ملا کر جتنا فاصلہ بنتا ہے اتنا قریب ہوا, اور اس کے بعد اس نے وہی آگ کو بڑھا. یہ پہلا مشاہدہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا تھا, اس کے بعد بھی صرف ایک مرتبہ اور دیکھا ہے, اس کا سورہ نجم میں دوسری مرتبہ دیکھا. تو آپ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی عمر میں جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دو مرتبہ, باقی جب کبھی وہ آتے تھے تو انسانی شکل میں آتے تھے, لیکن دو مرتبہ آپ نے ان کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے. اور حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں آپ کے کہ 600 بازو تھے اور پورے آسمان کے اوپر وہ چھائے بیٹھے, یعنی اور ان کوئی اور چیز نظر نہیں آتی تھی, جدھر نگاہ جاتی تھی ادھر جبریل جبریل. اسی مضمون کو اس جگہ بیان کیا تھا کہ تاریخ کی چھٹ رہی تھی اور روشنی صبح کی نمودار ہو رہی تھی اس وقت انہو لقول رسول کریم، یہ کلام جو میرے پاس آیا ہے یہ ایک بزرگ فرشتے کے ذریعے سے آیا، بزرگ فرشتے کا بیان ہے، یہ قوت ہے جو بڑی قوت والا ہے، سورہ نجم میں بھی بڑی قوت والے کا ذکر ہے، جو بڑی قوت والا ہے، عندہ ذی العرش مکین، صاحب عرش یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے مرتبے والا، مکین کا مطلب ہے مکانت عربی زبان میں منزلہ اور درجے کے معنی میں استعمال، مکین یعنی بڑے درجے والا ہے، متاعی اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتے اس کے احکام کی اطاعت ہے، یعنی فرشتوں کا سردار ہے، امین یعنی بڑا امانتدار ہے، اس کے معاملے میں خیانت کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کچھ اور ہو اور وہ پہنچا کچھ اور ہو، اپنی طرف سے کچھ ملا دے، کوئی رد و بدل اس کے اندر کر ڈالے، یہ اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے، وہ امین ہے، امانتدار ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس ہوتا ہے اسی طرح وہ لاتا ہے، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، تمہارا یہ صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں بلکہ اس نے افق مبین پر، افق مبین سے مراد یہ کہ کھلی دن کی روشنی، کھلی دن کی روشنی میں جب سورج نکل رہا تھا مشرق کی طرف، اس نے اس فرشتے کو خود آنکھوں سے دیکھا، اب یہ ایک ایسا مشاہدہ ہے جس کو اس غرض کے لیے پیش کیا گیا ہے کہ وہ لوگ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخرت کی خبر آپ کی زبان سے سن کر مجنون قرار دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ دیوانگی کی باتیں ہیں، یہ صاحب عقل آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا، اس وجہ سے فرمایا کہ تمہارا یہ صاحب جو ہے یہ مجنون نہیں ہے، دیوانگی کی بنا پر یہ باتیں نہیں کر رہا، بلکہ فی الواقع اس نے اس زبردست فرشتے کو جو یہ کلام لے کر آیا ہے، اس زبردست فرشتے کو کھلے ہوئے افق کے اوپر دیکھا، صریح افق کے اوپر دیکھا ہے، اپنی آنکھوں دیکھی بات کی بنا پر یہ تم کو خبر دے رہا ہے، اندھیرے میں ٹامک تو یہ نہیں مانا ہوا علی الغیب بغنی، اور وہ غیب کی خبر کے معاملے میں بخیل نہیں، یعنی غیب کا جو علم اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اس فرشتے کے ذریعے سے بتایا ہے، اس علم کو تم تک پہنچانے میں کوئی بخل وہ نہیں کرا، جیسا علم اس کو دیا گیا وہی وہ تم کو پہنچا، یہاں غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ادراک اور اس کے حواس سے چھپی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ہستی اس کے انسان کے حواس سے چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات انسان کی نگاہ سے چھپی ہوئی ہے، اسی طریقے سے بھی کسی اپنے حواس میں سے کسی حصے بھی وہ محسوس نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کیسی ہے اور اس کی صفات کیا ہیں، یہ حقیقت انسان کی نگاہ سے چھپی ہوئی ہے کہ ساری کائنات پر فرما روائی تنا اللہ کر رہا ہے یا اور بھی کوئی اس کے اندر شریک ہے، اس معاملے میں بھی انسان اپنے حواس کی بنا پر کوئی معلومات نہیں رکھتا، اسی طرح سے آخرت کے متعلق کہ آخرت میں کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، آخرت ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی، اس معاملے میں بھی انسان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ سب غیب انسان کے لیے، یہ غیب اللہ تعالیٰ نے اس غیب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلع فرمایا کہ حقیقت نفس الامری یہ ہے جو ہم تم کو بتا رہے ہیں، اور وہ غیب کا علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہ اس غرض کے لیے نہیں دیا گیا تھا کہ آپ اپنے پاس رکھیں، بلکہ وہ اس غرض کے لیے دیا گیا تھا کہ لوگوں تک پہنچائیں، تو آپ اس علم کے معاملے میں بخیل نہیں ہیں، جو علم آپ کو غیب کا دیا گیا ہے وہ سب تم تک انہوں نے پہنچا، وہ اس کو اپنے تک روک کر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اس کو جو کچھ بھی ان کو علم دیا گیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں لوگوں تک پہنچا، ما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ شیطان رجیم کا قول یعنی انہ لقول رسول کریم، یہ ایک بزرگ فرشتے کا بیان ہے، یہ کوئی شیطان آ کر نہیں ہے القا کر، اب یہاں ان کی ان تمام باتوں کا جواب دیا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں، وہ کبھی کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے, ان پر شیاطین القا کرتے ہیں یہ بات, اور کبھی کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے, پاگل ہو گئے اس وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں, کبھی کہتے تھے کہ یہ خود گھڑ رہے ہیں اور خود گھڑ کر بیان کر رہے ہیں, مصنف یہ خود ہیں اور کہہ رہے ہیں خدا کا کلام ہے. ان میں سے ہر بات کا یہاں جواب دے دیا گیا بغیر اس کے کہ تم کیا کہتے ہو, اور اس کا جواب یہ ہے میں لفظ فلاں میں فلاں کا لفظ بول کر جتنے بھی وہ الزامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ رہے تھے ان سب کی نفی کرتے, جو کچھ تم نے سمجھ لیا ہے وہ غلط ہے. اس کے بعد ایک ایک بات کا جواب دیا گیا کہ یہ مجنون نہیں ہے بلکہ آنکھوں دیکھی بات بیان کر رہے ہیں, انہوں نے خود نہیں گڑا ہے, ایک فرشتہ بزرگ فرشتہ لا کر یہ کلام ان کو پہنچا رہا ہے, اور لانے والا فرشتہ ہے, کوئی شیطان نہیں ہے کہ جو ان پر الزام لگا رہا ہے. ان کے تمام الزامات کا جواب, ان الزامات کا ذکر کیے بغیر اور یہ بتائے بغیر کہ کون کیا الزام لگا رہا ہے, اس سب کو نظر انداز کر کے ہر بات کا جواب دیا. پھر فرمایا گیا کہ فہینا تدعون, تم کدھر بھٹ کے چلے جا رہے, ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. فہینا تدعون کہنے کے بعد یہ تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے, اس کے اندر بہت بڑا مضمون پوشیدہ ہے, یعنی تم نے وجود اس کے کہ اس پہلو سے اس کلام پر غور کرو, یہ ایک نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے, کوئی غرض نصیحت کرنے والے کی نہیں ہے, تمہارا اپنا مفاد وابستہ ہے اس نصیحت کے ساتھ, تمہارے بھلے کے لیے کہی جا رہی ہے. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کی اپنی کوئی غرض وابستہ ہے اس کلام کو تمہارے سامنے پیش کرنے سے, تو اس چیز کے اوپر تو تم غور نہیں کرتے اور ساری باتیں بناتے, کبھی یہ باتیں بناتے ہو کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں, کبھی یہ باتیں بناتے ہو کہ خود گڑ رہے ہیں, کبھی کہتے ہو کہ شیطان ان کے اوپر لا کے القا کرتا ہے, کبھی کاہن قرار دیتے ہو, کبھی شاعر قرار دیتے ہو, ایک ایک چیز کی طرف تو تمہارا ذہن جاتا ہے, مگر اس بات کی طرف تمہارا ذہن نہیں جاتا کہ یہ ایک نصیحت ہے تمہارے لیے, اور اس کے اندر کوئی نبی کے غرض پوشیدہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ میاں دیکھو اولیاء کی بڑی ہستیاں آئیں اور وہاں سے تمہیں ملے گا, اور چلو ان کے مزارات پر, اس کے اندر تو اس بات کی گنجائش ہے کہ ان کی خود نیت نظر و نیاز کھا جانے کی ہے, یہ اپنا کاروبار اولیاء کے نام سے چلا رہے ہیں. لیکن جو آدمی یہ کہہ رہا ہو کہ سارے معبود ایک ہیں اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو تمہیں سب کچھ دینے والی ہے, اور کسی درگاہ پر تمہیں جانے کی ضرورت نہیں, کسی کا واسطہ ڈھونڈنے کی تمہیں ضرورت نہیں, تمہارا تمہارے خدا سے براہ راست تعلق ہے, اس سے مانگو وہ دینے والا ہے, وہاں کس غرض کا سوال پیدا ہوتا ہے؟ وہ تو بےغر آدمی کہے, اپنے بھی پیٹ پر لات مار رہا ہے اور پیروں کے پیٹ پر بھی لات مار رہا ہے, اس کی تو کوئی غرض نہیں ہو سکتی, غرض اس آدمی کی ہو سکتی ہے تمہیں شرک کی طرف بلا رہا. اسی طرح سے وہ آدمی جسے کہہ رہا ہے کہ میاں دنیا میں کوئی تمہیں بچا لینے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا ہے, تم اگر بچ سکتے ہو تو اپنے اعمال نیک کی بدولت بچ سکتے ہو, اگر اپنا عمل نیک رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری بخشش ہوگی, اگر اپنا عمل نیک نہیں رکھتے تو کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا. یہ تو بات ایک بے غرض آدمی کہہ سکتا, غرض مند آدمی کھڑے ہو کر کہے گا کہ میاں ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, کل شراب سے ہم پار کروا دیں, یہاں 10 روپے کا نذرانہ دے دو, نمازیں بخش دیں گے, روزے بخش دیں گے, تمام چیزیں بخش دیں گے, ہمارے پاس نظر و نیاز کرو, اس کے بعد رشوتیں کھاؤ, لوگوں کے حق مارو, جو چاہو کرو, بخش تمہاری ہوگی. غرض مند آدمی تو یہ بات لے کر آئے, بے غرض آدمی ہے وہ جو یہ کہے گا آپ سے کہ کوئی چیز تمہیں بچانے والی نہیں ہے, کوئی تمہیں ہاتھ تھام کر پل سرات سے پار نہیں کروائے گا, تم اگر پار ہو سکتے ہو تو اپنے حوالے نہیں سکتے. تو آخرت کی جواب دہی کا تصور جو پیش کر رہا ہو اور جو توحید کا تصور پیش کر رہا ہو, وہ خود غرض کبھی نہیں ہو سکتا, وہ تو ہمیشہ پاکیزہ نفس انسان ہوگا اور بے غرض آدمی ہوگا, خالص بھلائی کی بات لوگوں سے کرے گا, یہ عقیدہ لوگوں کا. تو فرمایا کہ بھٹکے کدھر چلے جا رہے ہو, کیا کیا سوچ رہے ہو, کن ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو ایک نصیحت ہے ساری دنیا والوں کے لیے, مانو گے اپنا بھلا کرو گے, نہ مانو گے اپنا نقصان کرو گے, کوئی نصیحت کرنے والے کا کوئی نقصان نہیں. لمن شاء منکم من یستغفر, جس کا جی چاہے اس کو قبول, یعنی اس نصیحت کے کرنے والے کی کوئی غرض نہیں پڑی تھی کہ وہ آ کر آپ کی خوشامدے, اور آ کر آپ کے سامنے اس کو پیش کرے کہ حضرت اس کو قبول فرمائے. نہیں یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت رکھی جاتی ہے سامنے. اب جس کا جی چاہے اگر کسی بھی راستے پر آنا چاہے تو آئے, اور نہیں آنا چاہتا بھٹکنا چاہے بھٹکتا پھرے, اپنا انجام خود دیکھے گا. اس کے بعد فرمایا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. یعنی اوپر جو فرمایا کہ تم میں سے جس کا جی چاہے راہ راست اختیار کرے, اس کے بعد فوراً ہی دوسری حقیقت بیان کی گئی کہ سب کچھ دنیا میں انسان کی مشیت ہی نہیں. انسان کی مشیت اس وقت کارگر ہوتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے وہ مطابق. آدمی چاہے, یہ پہلی شرط ہے, اگر آپ خود نہیں چاہتے ہدایت نہیں ملے گی. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر ہدایت کی طلب ہو, آپ خود خواہش مند. ہدایت اتنا نہیں ملتی کہ آپ ہدایت سے منہ موڑ کر دوسری طرف چلے جا رہے ہوں, اور ہدایت آپ کے پیچھے دوڑی چلی آ رہی ہے اور آپ کو ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پر لائے. تو شرط اول تو یہ ہے کہ تم خود چاہو, تمہارے اندر طلب حق ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ بھی تمہیں ہدایت دینا چاہے. یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تب جا کر ہدایت کا نتیجہ مترتا ہے. تنہا آدمی کی مشیت کوئی چیز نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی اس کے ساتھ موافقت نہ کرے. تو تم طالب ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو ہدایت عطا فرمائی جائے, تب تم سیدھے راستے پر آ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اسی وقت اس بات کے لیے طالب ہوگی کہ آپ کو ہدایت دے جبکہ آپ خود ہدایت کے طالب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے منتشر ہو جائیں گے, اور جب پہاڑ پھٹ جائیں گے, اور جب قبریں کھولی جائیں گی, اس وقت ہر آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا روک رکھا. پہلے چار سطروں میں, پھر اسی طرح سے جیسے سورہ تکویر میں آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے, اس میں تفصیل کے ساتھ کھینچا گیا ہے. یہاں صرف چار حقیقتیں بیان کی گئی. ایک یہ کہ آسمان پھٹ جائے گا, یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ نظام جو عالم بالا کا ہے, یہ طرح بات عالم بالا کا جو بندھا ہوا نظام اس وقت ہے, جو بالکل ایک شان کے ساتھ وہ چلے جا رہا ہے, جو وقت سورج نکلنے کا ہے اس وقت وہ نکلتا ہے, جو چاند کے برآمد ہونے کا ہے اس وقت برآمد ہوتا ہے. سارے ایک پوری تنظیم کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں. یہ سارا نظام طرح بنا ہے. اور تارے منتشر ہو جائیں گے, اور پہاڑ اور سمندر پھٹ جائے گا. پھٹ جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ سمندروں کی تہیں پھٹ جائیں گی, اور سمندر کا پانی زمین کے پیٹ میں گم ہونا. کچھ بعید نہیں ہے یہ دو چیزیں اس طرح سے واقع ہو کہ پہلے سمندر کی تہ پھٹے اور سمندر کا پانی زمین کے پیٹ میں اترنا شروع ہو, اور اس کے بعد یہ سارے سمندر ایک دم بھڑک اٹھیں اور بھٹی کی طرح سے جلنے شروع ہو. یہ دونوں چیزیں ایک ترتیب سے واقع ہو سکتی ہیں یکے بعد. تو وہاں سمندروں کے بھڑکنے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہاں سمندروں کے پھٹنے کا. ازل قبور بعثرت, یہ دوسرے مرحلے کا دیکھ. پہلا مرحلہ قیامت کا یہ ہے کہ نظام عالم برہم برہم ہو, اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ازل قبور بعثرت, جب قبریں کھولی جائیں گی. قبروں سے مراد چونکہ اہل عرب میں اب انسانوں کو دفن کرنے کا رواج تھا اور دنیا کے بڑے حصے میں ہے, تو اس وجہ سے قبروں کا ذکر کیا. ورنہ بالفعل جو جس انسان کی خاک بھی یہاں پڑی ہو وہاں سے وہ زندہ کر دیتا ہے. جو انسان جس جگہ مرا تھا اسی جگہ سے وہ فتح نظر اس کے کہ اس کی راک اور اس کی خاک کہیں منتشر ہو چکی ہے, لیکن وہ اسی مقام پر لائی جائے گی جہاں کے وہ مرا تھا, اور اسی جگہ سے اس کو دوبارہ کھڑا کیا. علیمت نفس ما قدمت واخرت, ہر متنفس جان لے. یہ ما قدمت واخرت جو ہے اس کے اندر بہت سے مفہوم ہیں. ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ کیا کچھ آدمی نے مقدم رکھا تھا اور کیا کچھ مؤخر رکھا. یعنی ہر انسان ہر معاملے میں فیصلہ کرتا ہے کہ میرے نزدیک قابل ترجیح بات کیا ہے کہ میں کیا کروں، نیکی ہو یا بدی ہو. ایک آدمی پہلے اپنے دل میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آیا مجھے چوری کر لینے کو مقدم رکھنا چاہیے یا چوری نہ کرنے کو مقدم رکھنا چاہیے، کسی کا حق مارنے کو میں مقدم رکھوں یا حق ادا کرنے کو مقدم رکھوں. تو ہر آدمی ابتدا جو کرتا ہے کسی فیصلے کی وہ ترجیح کا فیصلہ ہوتا ہے. دو چیزوں کے دو آلٹرنیٹو اس کے سامنے ہوتے ہیں، نیکی کرنے کے یا بدی کرنے. اگر وہ بدی کرنے کو مقدم رکھتا ہے، دو چیزوں کے دو آلٹرنیٹو اس کے سامنے ہوتے ہیں، نیکی کرنے کے یا بدی کرنے. اگر وہ بدی کرنے کو مقدم رکھتا ہے تو کر گزرتا ہے، اگر نیکی کرنے کو مقدم رکھتا ہے تو کر گزرتا ہے. جب وہ بدی کو مقدم رکھے گا تو نیکی کو مؤخر کر دے گا، اور اگر نیکی کو مقدم رکھے گا تو بدی کو مؤخر کر دے گا. تو ماں قدمت و آخرت کا ایک مطلب ہے. دوسرا مطلب ماں قدمت و آخرت کا یہ ہے کہ ایک آدمی وہ جس کو کمیشن اور اومیشن کہتے ہیں انگریزی زبان، کہ بعض افعال تو وہ ہوتے ہیں کہ جو کرنے کی شکل میں آدمی سے سرزد ہوتا ہے، اور بعض اعمال اس کے نہ کرنے کی شکل میں سرزد ہوتا ہے. مثلا یہ کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ اس نے نماز ادا کی، ایک ایجابی ایک مثبت نیکی کا پہلو. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ اس معنی میں گناہ کر رہا ہے کہ ایک نیکی جو اس کو کرنی چاہیے تھی اس نے نہیں. تو ماں قدمت و آخرت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو بدی یا نیکی اس نے کی اور جو بدی اور نیکی اس نے نہیں، دونوں چیزیں اس کو معلوم ہو کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا. جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ کر کے آیا ہوں، اور جو کچھ نہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر کے آیا ہوں، یا جو کچھ نہ کرنا چاہیے تھا وہ کر کے آیا ہوں، جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر کے آیا. دونوں چیزیں معلوم. اس طرح سے ماں قدمت و آخرت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کیا چیز اس نے آگے اللہ کے ہاں بھیجی اور کیا چیز نہیں بھیجی. میں نے اس سے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ آدمی جو اخلاقی عمل کی دنیا میں کرتا ہے، خواہ وہ نیکی ہو یا خواہ وہ در حقیقت اپنے مستقبل کے لیے جو آخرت میں ہے اس مستقبل کے لیے یہاں سے سامان بھیجتا ہے. آپ نے اگر کسی غریب آدمی کی یہاں مدد کی ہے تو در حقیقت یہاں تو آپ نے مدد کیے بجائے، لیکن در حقیقت آخرت میں اپنے لیے سامان کر کے بھیجتے ہیں جو آگے آپ کے کام آئے. جس آدمی نے یہاں کوئی ظلم کیا ہے اس نے بھی آخرت کے لیے اپنا سامان بھیج دیا کہ وہاں اس کے لیے ہتھکڑیاں تیار ہوں، وہاں پہنچتے ہیں اس کو گرفتار کرتا. تو ماں قدمت و آخرت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس نے کیا بھیجا اور کیا نہیں، آگے آیا اس نے نیکی بھیجی ہے یا آگے بدی بھیجی، اور آیا آگے اس نے جو نیکی اس کو بھیجنی چاہیے تھی وہ نہیں بھیجی ہے، جو بدی وہ بھیجنے والا اس کو نہیں. تو وہاں جا کر جیسے وہ علیمت نفس ماں احضرت ماں فرمایا گیا کہ ہر آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ یہاں کیا لے کر آیا، یہاں فرمایا گیا کہ ہر آدمی کو وہاں جا کر معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا یہاں بھیجا ہے اور کیا نہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء. اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کے معاملے میں دھوکے میں ڈالا؟ کریم کا لفظ عربی زبان میں بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہے. کریم بڑی عالی ذات اور فیاض ہستی کو کہتے ہیں جو ہر ایک کے ساتھ فیاضی کا برتاؤ کرتا ہے، جس کے ہاں تنگ دلی اور تنگ نظری کا کام ہوتا ہے، جو ہر ایک کے ساتھ انتہائی فراخ دلی اور فراخ عالی حوصلگی کا کام. تو تیرا رب جو کریم ہے اس کریم کے کرم کے معاملے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ یعنی تو نے کیا اپنے رب کی کریمی کو اس کی کمزوری سمجھ بیٹھا؟ تمہیں یہ سمجھا ہے کہ وہ قادر نہیں ہے تجھے پکڑنے پر، تجھے سزا دینے پر؟ کیا وہ بات کچھ کرنے والا نہیں ہے؟ کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کریم اسمانی میں ہے کہ اس کے یہاں عدل اور انصاف نہیں ہے؟ تو کس غلط فہمی میں کہ یا تو اس کو عاجز سمجھتا ہے یا اس کو عدل سے خالی سمجھتا ہے. تو نے اس کی کریمی کو اس کی کمزوری سمجھ رکھا. کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ غرہ کا غرور سے ہے. اردو زبان میں غرور کا لفظ تکبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن عربی زبان میں غرور کے اصل معنی دھوکے اور پڑے. اور تکبر کے لیے غرور کا لفظ اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ در حقیقت یہ نفس کا دھوکا ہے جس کی وجہ سے آدمی تکبر کیا کرتا ہے. تو تجھے اپنے رب کریم کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک, اس رب کے معاملے میں جس نے تجھے پیدا کیا, تیرے جسم کا پورا نظام درست کیا, فعدلک پورے توازن کے ساتھ تجھے بنا کر اس دنیا میں کھڑا کیا, فی ای صورت ما شاء, جس شکل میں چاہا تجھے پیدا کیا. یعنی جس معاملے میں کسی کا کوئی دخل ہی نہیں تھا, کوئی نبی ولی تجھے بنانے نہیں آیا تھا, نبی ولی خود اس کے بنائے تھے اسی طرح سے تھے جیسے عام انسان پیدا ہوئے. کوئی دیوتا بنانے والا نہیں تھا, کوئی معبود بنانے والا نہیں تھا, کوئی ڈاکٹر بنانے والا نہیں تھا, خود ماں باپ بنانے والے نہیں تھے. ماں باپ کو خود پتا نہیں تھا کہ عورت کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے. اس کے پیدا ہونے سے پہلے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اندھا پیدا ہو رہا ہے, لنگڑا پیدا ہو رہا ہے, صحیح آگا والا پیدا ہو رہا ہے. تو جس خدا نے تجھے اس شکل میں پیدا کیا اور اس پیدا کرنے میں کسی کا کوئی دخل نہیں تھا, اتنا بڑا محسن خدا کہ جس نے تجھے ہاتھ دیے, پاؤں دیے, آنکھیں دی, دماغ دیا, تمام جسم کی صلاحیتیں اور قوتیں دی, دماغ کی صلاحیتیں اور قوتیں دی, اس رب کے معاملے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ کلا بل تکذبون بالآخرۃ, ہرگز نہیں. اب اس ہرگز نہیں کا مطلب اس مقام پر یہ ہے کہ جو کچھ تو سمجھ بیٹھا ہے, جو تو نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ سب کچھ پیدا کرنے کے بعد اور یہ شکل دینے اور یہ قوتیں اور یہ قابلیتیں دینے کے بعد تیرا رب کبھی تجھ سے پوچھنے والا نہیں کہ تو نے ان چیزوں سے کس طرح سے کام لیا, یہ تیری غلط فہمی ہے. تو نے اپنی جگہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ تیرا رب کریم تجھ سے کبھی معاملہ نہیں کرے گا, کبھی نہیں پوچھے گا کہ تو کیا کرتا ہے. بل تکل یقینا بھی, اصل بات یہ ہے کہ تم جزا اور سزا کو چھٹلاتے. دین یہاں مذہب کے معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہے, بلکہ یہاں دین جزا اور سزا کے معنی میں, کہ در حقیقت تم دین کو جھٹلاتے ہو, یعنی جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو, نہیں ماننا چاہتے, اس وجہ سے یہ ساری باتیں تم آتی, اس وجہ سے تم اس غلط فہمی میں ہو کہ کوئی جزا اور سزا اور کوئی بات کو نہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اوپر نگراں فرشتے مقرر. تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ کوئی دیکھنے والا اس کا نہیں, دیکھنے والے اگر ہیں تو انسان دیکھنے والے ہیں, باقی اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اگر انسانوں کی نگاہ سے ان کی گرفت سے میں چھوٹ گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں چھوٹ گیا. اگر میرے کسی کرتوت کو لوگوں نے نہیں دیکھا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ چھپ گیا. تم اس غلط کہہ رہے ہو, حالانکہ تمہارے اوپر نگراں مقرر ہیں ایک ایک چیز کو ریکارڈ. کرامن کاتب, ایسے کاتب ہیں جو بزرگ. یہاں کرام اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ وہ ایسے کاتب کہ جو اپنی طرف سے کبھی جھوٹ ملا کر لکھنے والے ہیں. تم نے نیکی کی ہے تو وہ نیکی ٹھیک ٹھیک لکھ لیں گے کہ فلاں موقع کے اوپر تم نے فلاں نیک کام کیا. تم نے بدی کی ہے تو وہ ٹھیک ٹھیک لکھ لیں گے کہ یہ فلاں موقع کے اوپر تم نے یہ بدی کی. اپنی طرف سے کچھ ملانے والے نہیں ہیں, کوئی چیز گھٹانے اور بڑھانے والے نہیں ہیں. تم نے نیکی کی اور وہ اس کی جگہ بدی ثبت کر لے, یہ ممکن نہیں ہے. تم نے بدی کی اور وہ اس کی جگہ نیکی ثبت کر لے, اس کا امکان نہیں ہے. وہ ایسے گواہ نہیں ہے جن پر دباؤ ڈال کر تم جو چاہو لکھوا لو اپنے مطلب, بلکہ وہ کرام ایسے شریف اور معزز فرشتے ہیں کہ جو کچھ تم نے جس طرح سے کیا ہے اس طرح سے گزرا. یا علمون ما تفعلون, اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی کسی وقت بھی تمہارا کوئی فعل ان سے چھپا ہوا, جہاں بھی تم ہو, تاریکی میں ہو, بند کمرے کے اندر ہو, وہاں بھی وہ موجود ہے. اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں تم ان سے بچ کر جا سکو اور ان کی نگاہوں سے چھپا کر کوئی کام. جو فعل بھی تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہو. اور ایمانداری کے ساتھ اس کو لکھ رہے ہیں. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہنم. نتیجہ آخر کار کیا ہونا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ابرار ہیں، نیک انسان ہیں، حق ادا کرنے والے ہیں خدا کا اور بندوں کا اور خود اپنے نفس کا اور تمام مخلوقات کا، تو جو نیک انسان ہیں، حق ادا کرنے والے ہیں، وہ نعمتوں میں. اور ان الفجار لفی جہنم، اور جو فجار ہیں وہ دوزخ. فجور کے معنی اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں، فجور کے اصل معنی پھاڑنے. تو فجور کا لفظ گناہگاری کے معاملے میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جو حدیں اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے لیے باندھ رکھی ہیں کہ یہ کچھ تمہارے لیے جائز ہے اور اس سے آگے بڑھو گے تو یہ ناجائز، تو ان حدوں کو توڑ کر جو لوگ نکل جائیں وہ فاسق. اب اس کے اندر کفر، شرک، ہر قسم کے گناہ سب آئے. اولین حد تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بندگی کرو. اگر ایک آدمی نے اس حد کو توڑ دیا اور رب کی بندگی کرنے سے انکار کر دیا، یا رب کے سوا دوسروں کی بندگی کی، یا رب کے ساتھ دوسروں کی بندگی کی، اس نے بھی حد توڑ دیا. اسی طرح سے اہم ترین حد یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتے ہوئے کام کرے کہ مجھے خدا کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. اگر آدمی نے اس احساس کو چھوڑ دیا اور اس کا انکار کر دیا کہ جواب دہی کرنی ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کام کرنا شروع کر دیا کہ کسی کے سامنے جواب دہی نہیں کرنی، وہ بھی فجور کر رہا، یعنی حد توڑ رہا. اس کے بعد تمام جو اخلاقی حدود ہیں وہ ساری کی ساری، ان کا توڑ دینا، ان سے تجاوز کر کے آگے بڑھ جانا، یہ فجور. تو فرمایا گیا کہ فجار جو ہیں وہ ان کے لیے وہ دوزخ میں. یس لو نہ یوم الدین، اس میں وہ جھونکے جائیں گے جزا کے. یہاں بھی دین جزا کے معنی میں، یوم الدین یعنی یوم الجزا میں وہ یہ انجام اپنا دے. وہ ماں ہوں مانا بغائبین، اور اس سے وہ بچ کر کہیں جا نہیں سکتے، یعنی دوزخ کی گرفت میں وہ آ کر رہیں گے، اس سے غائب ہو جانا ان کے لیے ممکن نہیں. اس بات کا امکان نہیں ہے کہ کوئی آدمی دوزخ کا مستحق ہو اور وہ دوزخ کی گرفت میں آنے سے رہے. وہ ماں ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ دین یوم الدین کیا؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، ہاں تم کیا جانتے ہو کہ وہ یوم الدین کیا؟ یہ دو سوال اس غرض کے لیے کیے گئے کہ آدمی پوری طرح سے متوجہ ہو کر اس کا جواب سے جواب. دو مرتبہ سوال کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. وہ دن جبکہ کوئی کسی کے لیے کچھ بھی کام آنے والا نہیں. والامر یومئذ للہ، فیصلہ اس روز بالکل اللہ کے ہاتھ، یعنی اس روز یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان، حتیٰ کہ کوئی نبی اپنے بیٹے تک کو بچا لے. جیسے حضرت نوح کے معاملے میں ہوا کہ اتنے بڑے نبی، اتنے جلیل القدر نبی، لیکن اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے اللہ کے عذاب سے. تو کوئی شخص کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، نہ کسی کا رشتہ کام آنے والا ہے، نہ کسی کا دامن رشتہ ہونا کام آنے والا ہے، نہ کسی کا متوسل ہونا کام آ سکتا ہے، کوئی چیز کسی کی کام نہیں. اگر کام آ سکتی ہے کوئی چیز، تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کام آ سکتی ہے. فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ رحم فرمائے تو الگ بات، لیکن کسی انسان کی یا کسی مخلوق کی ہستن کی یہ ہستی نہیں ہے کہ وہ بچا لے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کسی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شفاعت ممکن نہیں ہوگی. شفاعت کو آپ یہاں بھی دعا جس کے ہاتھ میں کرتے ہیں دعائیں، وہ شفاعت ہی ہوگی. آخرت میں بھی شفاعت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفاعت ہوگی، اور دوسری نیک ہستیوں کے لیے بھی شفاعت کا حق ہے. لیکن قرآن مجید میں اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے. جس کو اجازت شفاعت کرنے کی وہ کر سکے گا، جس کے حق میں اجازت ہے وہ کر سکے گا، اس کے حق میں کیا. معلوم ہے کہ فیصلہ پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں. اگر شفاعت کرنے والا درخواست کرے کہ اجازت ہو تو اس کے حق میں کچھ عرض کروں، اور جواب دیا جائے کہ نہیں اجازت نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے. اسی بات کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، یعنی کسی کا وہاں یہ زور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو سزا دینا چاہے اور کوئی دوسری ہستی آ کر اس کو بچا لے، یہ کسی کے بس میں نہیں.
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ سوالات اور ان کے جوابات سماعت فرمائیے. خطاب فرما رہے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
صاحب نے سوال کیا ہے کیا نحن اقرب الیہ من قبل البعید اور کانا قاب قوسین اور نام بظاہر تضاد نہیں. سوال کرنے کے پہلے بات کو پوری طرح سے غور سے سننا چاہیے. میں نے ابھی جو سورہ نجم کی آیات کا حوالہ دیا تھا اس میں اس بات کو بتا دیا تھا کہ کانا قاب قوسین اور انا میں کانا سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے بلکہ وہی فرشتہ ہے جس کا اوپر ہی ذکر ہے. اور دونوں آئے دونوں صورتوں کی آیات کو ملا کر میں نے بتایا ایک ہی مضمون ہے جو سورہ نجم میں بھی بیان کیا گیا ہے وہی مضمون ہے کہ جو سورہ تکویر میں بھی. سورہ نجم میں اگر واضح الفاظ میں یہ نہیں ہے کہ وہ جبریل فرشتہ تھے تو سورہ تکویر میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ افق مبین پر جن کو دیکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی نہیں تھی بلکہ وہ رسول کریم تھا وہ بزرگ فرشتہ. اس کے بعد نان و اقرب ہو رہے تھے اس کا کیا تعلق تھا وہاں نانوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ کانا قاب قوسین اور نا سے مراد جبریل امین ہے اللہ تعالیٰ. یہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی تفسیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ہدایت کا طالب ہو لیکن خدا نہ چاہتا ہو تو اسے ہدایت نہیں ہوتی، پھر ایسے شخص کو سزا دینے کا کیا ہے؟ اس کے اندر یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں کہا گیا اور تفسیر میں یہ کہاں بیان کیا ہے کہ جب تم چاہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دینا نہ چاہے؟ یہ اس کے اندر نہیں کہا. اس کے اندر جو بات یہ مشین کرائی گئی ہے انسان کے وہ یہ ہے کہ محض بندے کی مشیت کوئی چیز نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مشیت اس کے ساتھ موافقت نہ کرے. یہ اطمینان نہیں دلایا گیا کہ جو کچھ تم چاہو گے ہو جائے گا بلکہ یہ بتایا گیا کہ تمہارے چاہنے سے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جب تم ہدایت حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تمہیں ہدایت دینا نہیں چاہے گا، تب یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا اگر یہ بات. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ دنیا میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی خواہش کے مطابق نہ ہو. خواہ آدمی نیکی کرنا چاہے خواہ بدی کرنا چاہے، محض اپنی مشیت سے آدمی نہ نیکی کر سکتا ہے نہ محض اپنی مشیت سے بدی کر سکتا ہے. اس کا چاہنا صرف جسمانی میں ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ کام کروں، لیکن جب تک کہ اللہ تعالیٰ حالات اور اسباب کو اس کے موافق نہ بنائے اس وقت تک وہ کچھ نہیں کر سکتا. فرض کیجیے کہ ایک آدمی مثلاً مسجد جانا چاہتا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں طاقت دے گا تبھی تو وہ چل کر جائے گا، انہیں کیسے چلا جائے گا؟ اگر مسجد تک جانے کا راستہ صاف ہوگا تبھی تو جا سکتا ہے، اگر بیچ میں کوئی مکان گرا پڑا ہے یا بیچ میں کوئی ایسی چیز عائد ہو گئی ہے کہ وہ مسجد نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا. تو بے شمار اسباب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ موافق کرتا ہے تب کہیں جا کر آپ کا ایک معمولی ارادہ پورا ہوتا ہے. آپ پانی نہیں پی سکتے، گلاس اٹھا کر نہیں پی سکتے اگر میرے ہاتھ میں یہ طاقت نہ رہے کہ میں یہ گلاس اٹھا کر. تو اللہ تعالیٰ جب تک موافق نہیں کرتا اور اس کی طرف سے توفیق نہیں ملتی اس وقت تک کوئی فیل نہیں. آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، قرآن میں جو ہے وہ سب اللہ نے سنا ہے، تو پھر یہ انہ لقول رسول کریم سے جبریل کا بیان کس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مثلا ایک فرما روا کی طرف سے کوئی شخص آپ کے پاس ایک پیغام لے کر آتا ہے، کوئی اس کا فرشتہ اور وہ آ کر آپ سے بیان کرتا ہے کہ حاکم وقت نے یہ تمہیں کہلا کر دیا. اب آپ کسی شخص سے اگر یہ بیان کریں گے کہ مجھے یہ پیغام پہنچا ہے تو پوچھنے والا آپ سے پوچھے گا کہ تم سے کس نے کہا؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھ سے حاکم وقت نے خود کہا ہے، آپ یہ کہیں گے کہ حاکم وقت یہ بھیجے بے فلاں آدمی نے مجھ سے کہا. یہی مطلب ہے. فرمان اللہ تعالیٰ کا، لیکن پہنچانے والے جبریل امین ہیں، جبریل امین کی زبان سے حضور نے سنا ہے، اس وجہ سے انہو لقول رسول کریم کہ رسول کریم ایک بزرگ فرشتے کے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا. سامنے لکھا ہے کہ کرامن کاتبین کے لیے یعلمون ما تفعلون اور ما یلفظ من قول سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے صرف فعل اور قول کے اعمال سے واقف ہوتے ہیں، اور انسان جو اپنے دل میں خیال کے طور پر لائے خواہ برائی کا خیال ہو یا نیکی کا، فرشتے اس سے واقف نہیں ہوتے. بعض لوگوں کا اس سے یہ خیال ہے کہ انسان جو ذکر خدا اپنے دل میں بغیر زبان ہلائے کرے فرشتے اس سے واقف نہیں ہوتے. یہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ فعل سے مراد صرف ہاتھ پاؤں کا فعل ہے، حالانکہ فعل سے مراد ذہن کا فعل بھی ہے، دماغ کا فعل بھی ہے، دل کا فعل بھی ہے. فعل میں ہاتھ پاؤں کے فعل کو نہیں کہیں. اسی طرح سے لفظ کا سے مراد بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان ہلا کر جو لفظ کہا جائے، حالانکہ آپ خود کہتے ہیں کہ میرے دل نے یہ کہا، وہ دل کا کہنا کیا ہوتا؟ آپ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں میرے دل نے یہ کہا، میرا دل تو نہیں مانتا، میرا دل تو یہ کہتا. اب اس صورت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آدمی اپنے دل میں کہتا ہے وہ کہا بھی لکھا جاتا ہے، کچھ افعال ایسے ہیں جو آدمی کا ذہن کرتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، یہ ہاتھ پاؤں کے اعمال نہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیۃ، اعمال تو اعمال کی ساری قدر و قیمت تو نیت کے اعتبار سے ہے. اگر ایک آدمی نے مثلاً خیرات دی اللہ کی راہ اور نیت ہے اس کی ریاکاری کی، تو فرشتہ تو جھوٹ لکھ دے گا اگر لکھے گا کہ اس آدمی نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا. جب تک وہ نہ لکھے یہ بات کہ یہ ریاکاری کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ یہ خیرات کی گئی، ورنہ وہ تو عمل تو غلط ریکارڈ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بالکل جھوٹی شکل میں وہ پیش ہوتے تھے. میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جزا و سزا تو ہوگی لیکن ایک خاص عرصے کے بعد کفار و مشرکین حتیٰ کہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیں گے اور سب جنت میں داخل کر دیں گے. یہ میری معلومات میں نہیں ہے، اگر کسی کے پاس قرآن و سنت کے ذریعے سے کوئی علم ہو تو مجھے بتایا ضرور، لیکن اگر قرآن و سنت میں نہیں ہے تو کوئی فلسفیانہ کلام کی بنا پر کوئی شخص اس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہے تو رکھے، اس کو اختیار ہے، لیکن میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. البتہ کتاب و سنت میں یہ بات ہو کہ کسی وقت شیطان کو بھی معاف کر کے جنت میں پہنچا دیے جائیں گے اور جنت میں وہ اللہ کے بندے بھی جمع ہوں گے جنہوں نے شیطان سے ساری عمر جنگ کر کے اللہ کی راہ میں کام کیا تھا، اور وہ شیطان صاحب بھی وہیں تشریف فرما ہوں گے جن سے ان کی ساری عمر لڑائی ہوتی رہی. تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو تو یہ سزا ہی ہوگی. اب یہ فلسفے بگاڑنے والوں کی باتیں ہیں، قرآن و حدیث میں تو کہیں یہ ہے نہیں کہ شیطان بھی پسند ہے. آپ کا سوال ہے کہ موت کے بعد عالم برزخ سے قیامت کے وقت تک کیا بندے سے بات چیت ہوتی ہے، اس ضرور مجھے صاف فرمائیں. اس کے متعلق حدیث تو بالکل باتیں ہیں، ان کے اندر یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی ایک سوال و جواب ہوتا ہے، اور یہ بات بھی حدیث میں واضح ہے کہ مرنے کے وقت سے لے کر اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضری تک کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو اللہ کے یہاں مہمان کے طور پر ہوں گے اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق مل رہا ہوگا، اور کچھ وہ ہوں گے جو ایک خاص قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے جس عذاب کی مشابہت اس مجرم کی سی ہے جو حوالات میں بند ہے اور جس کو معلوم ہے کہ میرے خلاف کیس ثابت ہے اور مجھے سزا ہو کر رہے ہیں. تو جو عالم اس کے اوپر تاریخ رہتی ہے اس وقت تک کے لگتے ہیں، اس وقت تک اس کے اوپر عالم برزخ میں یہ حالت جاری رہے گی. لکھا ہے کہ عرض ہے کہ یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے، اور اس میلہ قربانیاں وغیرہ، یہ ہر آدمی جان سکتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے یا کس کا ذکر ہے. اس کے بارے میں اتنی چوڑی بات کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. کتاب لکھا ہے کہ گزشتہ اتوار کو مشرقی پاکستان کے طالب علم عبد المالک شہید غائبانہ نمازی جگہ نمازی جنازہ جگہ جگہ ادا کرتا ہے. بعض علماء کرام غائبانہ نمازی جنازہ کے حق میں ہیں اور بعض اس کے خلاف. چنانچہ اخبارات میں بھی اس کے متعلق آ چکا ہے اس مسئلے کی اصل نوعیت کیا. اس مسئلے کی اصل نوعیت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ پڑھنا ثابت نہیں. حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ ثابت نہیں ہے اور پہلے حدیث اور بعض دوسرے مسئلہ کہتے ہیں کہ جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں. دونوں کے پاس چلائے لیکن بہرحال کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا گناہ یا اس کے اس میں کوئی برائی. کوئی اس بات کا قائل نہیں. جو اس بات کے قائل ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا مسنون ہے وہ ان کی دلیل یہ ہے کہ نجاشی کا نماز جنازہ کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی تھی. نجاشی کا انتقال حبش میں ہوا ہے اور حضور نے مدینے میں نماز جنازہ پڑھائی ہے. اور جو لوگ کے اس بات کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بکثرت صحابہ کرام کا انتقال باہر مختلف مقامات پر ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, مگر آپ نے نماز جنازہ غائبانہ عام طور پر صحابہ کی نہیں پڑھی جو مدینے کے باہر جن کا انتقال ہوا. آپ کے بعد بھی خلفاء راشدین صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی بڑے صحابی کا انتقال ہوا اور تمام مقامات کے بعد پر ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی گئی ہے. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسنون نہیں. اس سے زائد کا اختلاف اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں کہ اگر پڑھی جائے تو کوئی گناہ ہو. یہ ایک سوال ہے جو بعض لوگوں نے اس موقع پر اٹھایا ہے. ان سے یہ پوچھئے کہ جب قائد اعظم مرحوم کا انتقال ہوا تھا اور جگہ جگہ پاکستان میں نماز جنازہ پڑھی گئی تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کام بھی گناہ تھا یا نہیں تھا؟ یہ صرف عبد المالکی کے معاملے میں یہ دماغ میں یہ خیال کیوں ہے؟ مدعا یہ ہے کہ اشتراکیوں کی کسی نہ کسی طرح حمایت کرنا, کسی نہ کسی بہانے ہوں ہاں میں ہاں ملانا اور جماعت اسلامی اور اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مطعون کرنا. جماعت اسلامی کسی ایک مسلک کے لوگوں پر مشتمل نہیں ہے. جماعت اسلامی سارے حنفیوں پر مشتمل نہیں ہے. جماعت اسلامی میں اہل حدیث بھی ہیں. تو اس وجہ سے اصل مدعا اعتراض کرنا, ورنہ آج ان سے پوچھئے کہ ذرا ان لوگوں کے بارے میں بھی ادارے رائے فرمائیں جنہوں نے قائد اعظم اور ان کی نماز جنازہ کرایا. وہاں جا کر زبان بند ہو جائے. سب نے لکھا ہے کہ میرے لڑکے نے اس سال میٹرک پاس کیا ہے, وہ آئندہ ٹی وی اور ریڈیو کا مکینک بننا چاہتا ہے اور اس غرض کے لیے ٹریننگ حاصل کرنا چاہتا ہے. برائے مہربانی نصیحت فرمائیں اسے یہ کام روزی کمانے کے لیے کرنا چاہیے یا نہیں, چونکہ جواب جلدی چاہیے اس لیے آپ کو اس طرح میں تکلیف دینا. نہیں, مکینک بننے میں کوئی حرج نہیں, یہ فن سیکھ سکتا, یہ کاروبار بھی کر سکتے ہیں. ریڈیو کی مرمت کرنا یا ٹیلی ویژن سیٹ کی مرمت کرنا اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. اگر اس ریڈیو پر کوئی کوئی گانے سنتا ہے اس کا اپنا قصور. ریڈیو میرے گھر میں بھی رکھا ہوا, نہیں سنتا کوئی گانے خبروں کے لیے لگا دیتا ہوں اگر ضرورت پیش آ جاتا. تو ریڈیو بجائے خود کوئی ناپاک چیز نہیں ہے. ریڈیو کو ناپاک کرتی ہیں وہ گوش آوازیں جو ریڈیو اسٹیشن سے براڈ کاسٹ کی جاتی ہیں. اس وجہ سے اس کی مرمت کرنے والے کو گناہ نہیں, اس کے اوپر کوئی الزام نہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ ٹانگا چلانے والے کا کوئی قصور نہیں ہے اگر اس پر بیٹھ کر کوئی جا کر پاری کرتا ہے ٹانگے والے کا.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الفاسقين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.